گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی بہت اہم سوالات ہوں گے، اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجئے اس طرح جب ملاقات ہو، مصافحہ ہو، درود پاک کا سلسلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فضائل ہیں یہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ آئیے، مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ظاہر موبائل کا بھی دور دورہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان نون نمبر سے ہمارے موبائل میں بیلنس آ جاتا ہے، اب جس نمبر سے آیا بعض اوقات اس کا نمبر نہیں ملتا، ایسی صورت نہیں بنتی، تو اب اس بیلنس کا کیا کیا جائے کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو بھی انسان کے پاس مال آ رہا ہے، وہ چاہے مال مادی صورت میں آ رہا ہے، پیسوں کی صورت میں، یا جو ہے وہ منافع کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس جو بھی آئے وہ حلال آئے، حرام مال جو ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے، یا جس کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ ہمارے پاس نہ آ جائے۔ تو اب جیسے یہ مثال آپ نے دی کہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیلنس آ گیا اور کسی ہمارے دوست نے بھی یا اعزہ قریبہ میں سے بھی کسی نے ہمیں جو ہے وہ بیلنس نہیں بھجوایا، غلطی سے کسی اور کے نمبر کسی نے ڈلوایا، آپ کا نمبر ڈل گیا، تو اب دو صورتیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اگر کمپنی سے رابطہ کر کے وہ بیلنس ریٹرن کرنا جو ہے وہ ممکن ہو،
ٹھیک،
تو اس کو جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ کروا دیا جائے، اور اگر جو ہے یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اس بیلنس کو کی رقم جتنی بھی بنتی ہے، اب چونکہ وہ موبائل میں سے نکل تو نہیں سکتا،
صحیح،
تو اب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی رقم اپنے پاس سے صدقہ کر دیں، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کر دیں اپنی جانب سے صدقہ،
صحیح،
تو یہ کریں گے تو یہ بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر اس کی جگہ وہ بیلنس استعمال کر سکتے۔
مدنی شہر کے ناظرین، بعض اوقات جب ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بیلنس کا بھی میں نے سوال کیا یا کوئی اس طرح ہمیں رقم مل جاتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کرم ہو گیا ہم پر، اور مطلب بیلنس فری میں آ گیا اور پیسے مل گئے، لیکن ہم مسلمان اور شریعت کے پابند ہیں، تو اسی لیے سوال بھی کیا گیا اور ہمیں یہ حکم بھی پتہ چل گیا کہ جب بھی کوئی ہمیں مال ملے تو اولاً ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مال کس ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو بیلنس
اسی میں، اب جیسے یہ آپ نے کہا تو اب پیسے کہیں سے مل گئے پڑے ہوئے، تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دعا کر کے آ رہا ہو کہ یا اللہ جو ہے میری مسئلہ حل ہو جائے، اور اب وہ باہر مسجد سے نکلا، اس کو پیسے کہیں سے روڈ پہ سے پڑے ہوئے مل گئے، کہیں اور سے پڑے ہوئے مل گئے،
ہو گیا،
تو اب یہ کہ یار یہ تو بس دعا مانگی تھی قبول ہو گئی، ہاتھوں آج جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ امداد ہو گئی،
کیا بات۔
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ مال مفت سمجھ کے جو ہے وہ رکھ لیں،
صحیح،
بلکہ ایسے وقت کے اندر شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ جو مال اس طرح ملا ہے تو وہ لقطہ کہلاتا ہے،
صحیح،
لقطے کے احکام یہ ہیں کہ آپ اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کریں گے کہ یہ جو ہے وہ کس کے پیسے ہیں، مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچائیں گے، اگر آپ وہ اسے اٹھا لیتے ہیں تو اب آپ اعلان کریں گے۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اعلان کی، کسی جگہ پر ملا ہے تو وہیں پہ آپ اعلان کر دیں کہ بھائی کسی کے پیسے ملے ہیں تو وہ ذرا نشانی بتا کے یا رقم کی مقدار بتا کر مجھ سے جو ہے وصول کر لیں، یا جو ہے وہ کوئی سونے کی چیز مل گئی کسی پارک میں، کسی شاپنگ مال کے اندر،
مزارات اولیاء میں،
ہاں مزارات اولیاء پر جو ہے وہ تو
بابا نے عطا کر دیا،
ہاں بابا نے جو ہے وہ عطا کر دی، تو ایسی صورت کے اندر ہرگز اسے جو ہے وہ اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، بلکہ اس سے متعلق جو حکم ہے اعلان کا، اس اعلان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اب شرما حضوری کے اندر بھی بسا ہوگا تو اعلان نہیں کرتے کہ یار یہ میں کیا جو ہے وہ اب 100 روپے کے لیے اعلان کروں، سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اعلان جو ہے وہ کرنا ہوگا، احسن انداز میں کریں کہ بھائی کسی کے کچھ پیسے اگر یہاں پر گرے ہیں تو وہ جو ہے وہ رابطہ کر لے، اب جو آپ سے رابطہ کرے اس کو جو ہے وہ بتا کر سوال کر کے جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اسی کے پیسے ہیں تو آپ اسے جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اب اگر وہ جھوٹ بول کر لیتا ہے، آپ نے اپنے طور پہ پورا اطمینان کر لیا، تو وہ گناہگار ہوگا، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں جب اعلان وغیرہ آپ نے کر لیا، کوئی مالک جو ہے وہ نہیں آیا، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اچھا پھر اب یہ ہوگا کہ جب وہ مالک نہیں ملا تو اب آپ اس کو کیا کریں، اب اسے سنبھال کے رکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، حتی الامکان حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھیں گے۔ جب اتنا عرصہ گزر جائے کہ اب ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر حکم ہوگا کہ آپ اسے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا مسجد میں دے دیں، یا مدرسے میں دے دیں۔
صحیح،
اب یہ ظن غالب یہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا سونے کا سیٹ جو ہے وہ اس طرح گم ہوا ہے تو وہ سالہ سال تک جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تلاش کرے گا، اس کے لیے آپ کو اعلان کے ذرائع بھی جو ہے وہ تھوڑے وسیع کرنے پڑیں گے، جہاں سے ملا ہے وہاں کے قریب میں آپ جو ہے وہ کوئی پوسٹر کوئی اس طرح کا لگا دیں، اپنا نمبر لکھ دیں کہ بھائی مجھ سے رابطہ کر لیں، یا وہاں کی انتظامیہ وہ کہہ دیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس یہ چیز پوچھتے ہوئے آئے تو آپ میرا نمبر اسے دے دیجیے گا۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ گمی ہے تو اس کے اندر پتہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے تلاش نہیں کرے گا، تو جب جس چیز کے متعلق جب ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا اور یہ شخص اعلان بھی کر چکا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ یہ اسے صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے، مسجد میں دے دے یا مدرسے میں دے دے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسائل پر عمل کریں۔ ہر حاصل ہونے والی چیز کے حوالے سے حکم بیان ہو گیا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
محمد اشتیاق اتاری اسلامباد سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی آدمی کے روزے گرمیوں میں ہوں اور کیا ان کی قضاء سردیوں میں کر سکتا ہے؟
انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔
طلاق کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا، لڑکے نے نا اپنی بیوی کو زبانی طور پر طلاق کہہ دیا ہے، تو وہ اور اس کی بیوی حاملہ بھی ہے، تو یہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟
انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔
میرے بھائی کا رمضان مبارک میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے 5 روزے ہیں جس میں وہ کفارہ بھی کیا روزوں کی قضا کرے۔
ٹھیک، جو روزے گرمیوں میں قضا ہوئے اس کی قضا سردیوں میں؟
بالکل کر سکتے ہیں سردی میں۔ اول تو یہ ہے کہ جب روزے قضا ہوئے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب جب ان پر رکھنے کی طاقت آ گئی کہ وہ روزے اب رکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کر لیں کہ موت کا کسی کو معلوم نہیں۔ اب جیسے گرمیوں کے روزے ہوئے ہیں، جیسے اس دفعہ ہمارا رمضان گرمیوں میں تھا، اب ابھی بھی گرمیوں کا موسم ہے لیکن موسم جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو اب کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہ اب جناب سردیوں میں ہی رکھوں گا، ابھی طاقت ہے تو ابھی ان روزوں کو جو ہے وہ ادا کر لے۔ ہاں ابھی طاقت نہیں ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں ان میں طاقت ہو جائے گی اور یہ روزے رکھ سکے گا، تو بالکل ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ عمومی طور پہ جو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، تو اس میں فدیے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ فدیہ دے دیتے ہیں پیسوں کا، تو فدیے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے سردیوں کے دن آئیں تو ان روزوں کی قضا کرے۔ یوں ہی لگاتار 30 روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن چھوڑ چھوڑ کے رکھے ایک ایک دو دو تو رکھ سکتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ادا کرے گا، تو یوں جو ہے وہ اپنے روزوں کو ادا ہی کرنا ہوگا، اور گرمیوں کے روزے سردیوں میں بھی ادا ہو سکتے ہیں، جتنی جلدی جو ہے وہ استطاعت پائے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کر۔
ٹھیک، طلاق کے حوالے سے تھا کہ اپنی زوجہ کو انہوں نے طلاق کہہ دیا جبکہ وہ حاملہ بھی ہیں، اس حوالے سے
حمل والی عورت کو طلاق کا ہونا، تو یہ ایک لوگوں میں جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حمل کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کی عدت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ حاملہ کی عدت بیان کی گئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں.
صحیح.
تو جب ان کی عدت بیان ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ ان کی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو حالت حمل میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ کہ کیا الفاظ کہے طلاق کے لیے, کتنی مرتبہ کہے, کتنی طلاقیں ہوئیں, اس سے متعلق حکم جاننے کے لیے اب پھر دارالافتاء اہل سنت میں یا اپنے قریب میں کسی سنی بڑے مفتی صاحب سے رابطہ کر کے وہاں سے پورے جو ہے وہ فتویٰ تحریری طور پر حاصل کر لیں. سنی سنائی باتوں پہ طلاق کے مسئلے کے اندر عموماً لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور پوری زندگیاں اس کے اوپر گزار دیتے ہیں, حالانکہ وہ سارا زندگی جو بعد کی گزر رہی ہوتی ہے بسا اوقات جو ہے وہ ایسے ہی ایسے لوگوں سے پوچھ کر مسئلہ جن کو مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا, دین سے ناواقف ہوتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ساری زندگی جو ہے وہ حرام کاری کے اندر گزار دیتے ہیں, خدا نخواستہ آگے اولاد جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے. تو ایسے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت. ایون کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب فون پر بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو طلاق کے مسئلے میں انہیں یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے دارالافتاء تشریف لائیں, کیونکہ بسا اوقات جب سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو بات کچھ کی کچھ نکلتی ہے. سائل فون پر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مسئلہ فقط اتنا سا ہے, اس سے پہلے اور جملے بول چکا ہوتا ہے, کیونکہ طلاق کے جملے ایک تو صریح ہیں جیسے طلاق طلاق ہے, اس کے علاوہ بھی کئی جملے ہیں, آزاد کر دیا, فارغ کر دیا, دیگر جملے ہیں جو کہ کنایات میں شمار ہوتے ہیں, ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو جو پوچھنے والا ہوتا ہے وہ فقط طلاق کو سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ پیچھے والے جملوں کی گفتگو ہی نہیں کرتا ہے. جب دونوں فریقین بیٹھتے ہیں, لڑکی والے لڑکے, شوہر بیوی دونوں بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, تو پھر معاملہ کھلتا ہے کہ جناب اس سے پہلے بھی طلاقیں ہو چکی تھیں اور یہ تو اب بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ ایک طلاق دی ہے, جب بات کھلتی ہے تو مطلب پہلے تو تین جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کے معاملات میں پھر بعض افراد یوں بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کا سائل بن کر جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا. تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے, جن کا معاملہ ہے ان کو لے کر آپ خود حاضر ہو جائیں دارالافتاء کے اندر, کیونکہ آپ اس کا معافی ضمیر پورا بیان کر سکیں یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ سے ہم پوچھیں کہ جناب اس بارے میں کیا معاملہ ہوا تھا, آپ نہیں جانتے, وہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں معاملہ ہوا ہے, کیا الفاظ کہے, کیا جھگڑا ہوا تھا. تو بہت احتیاط کی حاجت ہے طلاق کے مسئلے کے اندر, ہر کسی کی بات سن کر کہ جناب نہیں کچھ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, صلح کروا دیتے ہیں, اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں, یہ ساری جو ہے بے سروپا باتیں ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق باقاعدہ کسی مفتی کے پاس حاضر ہو کر تحریری فتویٰ حاصل کر لیں, کیونکہ آئندہ اس کے اوپر زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. اگر جو ہے وہ طلاقیں کم ہوئی ہیں اور آئندہ زندگی گزار سکتے ہیں وہ, تو ان کے پاس کسی بھی موڑ پر کل کو جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جناب پیچھے کیا ہوا, تو اب اس وقت وہ فتویٰ موجود ہوگا کہ جناب زندگی کے اس موڑ پر اگر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ فتویٰ حاصل کر کے جو ہے وہ رہنمائی لی تھی اور اس پر عمل کیا تھا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھول جائیں گے لوگ, بعد میں جو ہے وہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں تین طلاقیں دی ہوئی تھیں مجھے, شوہر کہتا ہے نہیں دو لی تھیں, ان مولانا صاحب سے پوچھا تھا. اچھا مولانا صاحب بھی وہاں سے جو ہے وہ موو ہو گئے, وہ کہیں اور جو ہے وہ چلے گئے, اب کس کے پاس آپ جائیں گے, کس سے جو ہے وہ تفصیل لیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ حاضر ہوں تو مکمل تفصیل بتا کر احتیاطاً تحریری فتویٰ جو ہے وہ لے لیں اور پھر وہ اپنے خاندان کے بڑوں میں سامنے رکھ کر اس میں جو حکم شریعت ہے اس کے اوپر عمل کریں.
مدنی چینل کے ناظرین, اس حوالے سے پتہ چلا ہمیں کہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ کتنا نازک ہے, اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت یا جو جس طرح ارشاد فرمایا کسی سنی جو مفتی عالم ہیں ان سے رجوع کرنا ہوگا جو آپ کے شہر میں قریب میں کہیں ہوں, جب یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پانچ روزے ان کے چھوٹ گئے, اب وہ روزے رکھیں یا فدیہ دے کر فارغ ہو جائیں؟
روزہ کا کفارے کا انہوں نے لفظ استعمال کیا, تو کفارہ تو روزہ توڑنے کا ہوتا ہے, روزہ نہ رکھنے کا کفارہ نہیں ہوتا.
صحیح.
تو روزہ جب ان کے رہ گئے عذر کی بنیاد پر تو یہ ان روزوں کی قضا ہی کریں گے, بعد میں پانچ روزے ہی قضا کرنے ہوں گے ان کو, تو پانچ روزے ادا کر لیں, فدیہ بھی نہیں دے سکتے اور جو ہے وہ کفارہ بھی ان پر لازم نہیں ہے, فقط پانچ روزے جو ہے وہ قضا کر لیں. ہاں, روزے کی قضا کے اندر یہ ضروری ہے کہ روزے کی جب قضا روزے کی نیت کریں گے آپ تو اس میں رات سے نیت ہونا ضروری ہے روزے کی, یعنی سحری کی اور صبح صادق سے پہلے پہلے نیت ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو اب اگر جو ہے وہ کسی دن جو ہے وہ نیت رات میں نہیں کی اور سحری میں آنکھ نہیں کھلی، اب آنکھ کھلی ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے،
صحیح.
تو اب نفل روزے میں اور رمضان کے روزے کے اندر تو ہم یہی بتاتے ہیں، اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ اب بھی نیت کر لیں تو روزہ ہو جائے گا زہوہ کبرا سے پہلے پہلے، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں. لیکن قضا روزے میں ایسا نہیں ہے، اگر اس میں آپ نے رات میں نیت نہیں کی، صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی، صبح صادق ہو گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے جناب، بھلے جو ہے وہ دیر سے اٹھاؤں لیکن میں نیت قضا کی کر لیتا ہوں، اب آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے کہ اس میں رات سے نیت ضروری.
ٹھیک، اچھا یہ ارشاد فرمائے، جیسے یہ جو میں نے ابھی کہا کہ فدیہ، شاید یہ ہو سکتا ہے میرے اپنے محسوسات ہوں کہ عوام جو ہے نا وہ کفارہ اور فدیہ اس میں واضح فرق وہ شاید نہیں سمجھتے، کفارے کو وہی سمجھتے ہیں پیسے دے کے جان چھڑ جائے گی، تو اس کو ذرا کا تھوڑا واضح ہو جائے.
دیکھیں فدیہ تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار نہ جو ہے وہ وقفے سے، تو اب آئندہ زندگی میں بھی اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ ایسی طاقت میرے اندر آئے گی، اور یہ معاملہ بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، تو بڑھاپا تو چونکہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اور اسٹیج ہے ہی نہیں،
صحیح.
تو ایسے شخص کو فدیے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کی جگہ فدیہ ادا کرے، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک روزے کے بدلے میں ادا کرے.
ٹھیک،
کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کا،
صحیح.
روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے، جب کفارے کی تمام شرائط پائی جائے تو اس میں کفارہ کیا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے،
صحیح.
حالانکہ ایسا نہیں، کفارہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر ایک دن بھی گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے ہوں گے. اب یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جناب جو نہ رکھ سکے وہ کیا کرے،
صحیح.
تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صدقہ ادا کرے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن یہ سیکنڈ آپشن یوں نہیں ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے، یہ سیکنڈ آپشن شیخ فانی کے لیے ہی ہے. ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ روزہ کوئی توڑا تھا، اس پر کفارہ لازم ہوا، اور اب جو ہے وہ بڑھاپے کے اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب وہ روزے 60 نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، 60 کیا ایک بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کا فدیہ نہیں دے گا کہ ایک صدقہ فطر دے کے جان چھوٹ گیا، نہیں، بلکہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا.
صحیح.
لیکن جو عام حالات ہیں، جوان ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان کے بھی رکھتے ہیں، بقیہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن 60 روزے کا سن کر جان پر جو یہ بھاری پڑتا ہے کہ 60 روزے کیسے رکھیں گے، ایک رمضان کے مہینے کا روزہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو 60 کیسے رکھیں گے، تو بات یہ ہے کہ کفارہ بطور سزا لازم ہو رہا ہے.
صحیح.
آپ نے رمضان کا روزہ اللہ عز و جل کے ماہ مبارک کا ادب و احترام نہیں کیا، روزہ رکھ کر توڑ دیا آپ نے، ایک عبادت آپ نے اللہ کے لیے شروع کی اور اسے پھر آپ نے جان بوجھ کر باطل کر دیا.
صحیح.
اور ایسے طریقے سے باطل کیا کہ اس کے اندر جو کفارے کی شرائط بیان کی گئی کہ آپ کی طرف سے مکمل طور پر کوتاہی ہے، کسی بھی جگہ کوئی رخصت کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ جن جن چیزوں میں رخصت کا پہلو ہے وہاں شریعت نے صرف قضا لازم کی.
ٹھیک ہے.
لیکن جب آپ جو ہے وہ چوری اور سینہ زوری اور ہٹ دھرمی کی بنا کے اوپر ساری چیز رخصتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس حرام کام کا ارتکاب کر کے اللہ کے اس روزے کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ پر سزا کے طور پر یہ چیز لازم ہے کہ کرنی ہی کرنی ہے آپ نے. اب کوئی بولے کہ میرے کو سزا پہ میں عمل نہیں کر سکتا تو مجھے کچھ اور آپشن دیا جائے، تو کچھ اور آپشن نہیں ہوتا سزا کے اندر، تو آپ کو سزا کے اوپر عمل کرنا ہی ضروری ہے، نہیں کریں گے تو آپ اور زیادہ بڑے مجرم ہو جائیں گے اس بارگاہ کے. تو اس لیے اس چیز کو اولاً اسی لیے تو اتنا بڑا وہ رکھا گیا کہ بندہ روزے کو توڑے ہی نہیں.
صحیح.
روزہ جب ایسی عبادت ہے، اس کی جزا بیان کی گئی کہ اللہ اس کی جو ہے وہ جزا خود دیتا ہے، تو پھر جیسی عبادت اور جیسی اس کی جزا، ویسے ہی اس کے توڑنے کا جو ہے وہ عذاب اور عقاب بھی ہوگا. تو اس لیے کسی بھی حال کے اندر روزہ تو ہرگز نہ توڑا جائے.
صحیح.
الا یہ کہ جہاں پر شریعت مطہرہ اجازت دے توڑنے. صحیح. کی اور جب کسی نے توڑا اور کفارے کی شرائط پائی گئیں تو پھر کفارہ لازم ہوگا اور وہ رکھنا ہوگا. اور اس بات کا خیال رکھیں، بعض احباب نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ 10 جو ہے وہ شوال سے روزے شروع کیے اور اب جو ہے وہ ذوالحجہ میں چلے گئے، تو اب انہوں نے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ 58 روزے رکھے اور عید جو ہے وہ شروع ہو گئی، یا 11-12 سے کر لیں، تو اب ایسی صورت میں ایک دن بھی کم ہوا تو ان کے یہ سارے روزے کفارے کے ختم ہو جائیں گے، ان کو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے ہوں گے. تو احتیاط کے ساتھ اس طور پر رکھیں کہ شروع سے آخر تک مکمل مہینوں کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. جیسے ایک دن تو گزر گیا عید الفطر کا، اس دن روزہ رکھنا، آگے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے 4 ایام ہیں، 10, 11, 12, 13، تو ان ایام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ بیچ کے اندر آپ کو پورے 60 دن مل رہے ہیں تو اب آپ روزے شروع کریں. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں بیچ میں 60 دن نہیں مل رہے مجھے جو ہے وہ 60 سے کم مل رہے ہیں تو پھر آپ عید الاضحیٰ کے بعد شروع کریں کہ بعد میں جو ہے وہ کافی وقت ملتا ہے کہ جس کے اندر آپ مکمل رکھ سکتے ہیں, مگر رکھنے جو ہے وہ ضروری.
مدنی چہل کے ناظرین, کوئی بھی کام جیسے بھولے سے ہو جائے یا توجہ نہ رہے, اور وہ کام جو قصداً جان بوجھ کر ہو, دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. جیسے یہ کارڈ جو میں نے یہاں پر لگا رکھا ہے اس میں ارشاد رضا ہے, کیا ہے کہ جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی قضا کی تو ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. ایک نماز کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا, اس کی تمام شرائط کو مطلب اس کو پتا تھا کہ یہ اس کی شرطیں ہیں, لیکن اس نے کوئی مطلب اس کو اہمیت نہیں دی اور توڑ دیا, تو 60 روزے کی جو سزا اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا آدمی بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے اور بلا قصد ہو, جان بوجھ کر نہ ہو, تو اس کا حکم دوسرا ہوتا ہے, اور کوئی کام جان بوجھ کر کیا جائے تو اس کا حکم دوسرا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو اس کی حدود ہیں اس کو توڑنے سے محفوظ فرمائے. نہ کوئی نماز قضا ہو ہماری, ایک آش, نہ کوئی روزہ ہم اس طرح رکھ کر توڑیں, ایک آش دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ کوئی ہم پر اللہ کا قرض نہ ہو.
اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جو کفارے یا سزا دنیا کے اندر ملتی ہے
جی
بطور عبادت جو ہے وہ ایک چیز لازم ہو رہی ہے.
عبادت
رکھیں گے عبادت ملے گا, ثواب ملے گا. اندازہ کریں پچھلی قوموں کے اندر کہ جب ان کا کوئی گناہ ہوا کرتا تھا تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا, کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, اسے کاٹ کر ہی جو ہے وہ پھینکنا ہوتا تھا. تو اب ہم پر تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کتنی نرمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اس عبادت کے ذریعے جو کفارہ ہم پر لازم ہے اس پر بھی ثواب ہے.
صحیح.
اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ہی ہمیں جو ہے وہ معافی دے رہا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو کون اسے راضی کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے یہ روزے تو گڑ گڑا کر جو ہے وہ رکھنے چاہیے. یعنی روزہ بھی بندہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ روز آنا رب سے اپنے اس گناہ کی معافی بھی مانگتا ہے.
صحیح. میرے وہ معتکف اسلامی بھائی جنہوں نے رمضان میں مسجد کو آباد کیا تھا, مسجد میں رونق تھی, اگر آپ پلٹ کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کر رہے, تو اس سلسلے کی برکت سے پھر دعوت پیش کریں گے کہ نماز روزانہ 5 وقت کی ہم پر فرض ہے, خدا را مسجدوں میں آ جائیں, دوبارہ مسجدوں کو آباد کریں. مزید کورس لیتے ہیں ہم.
پیسے گرے ملیں تو وہ مطلب اعلان ہے, نہیں تو صدقہ کر دیا جائے. اگر وہ خود مسکین ہو یا غریب ہو وہ خود رکھ سکتا ہے.
جی, اگلی کال.
میرا یہ ایک سوال ہے کہ ہم زکات کیا ہر مہینے جو سیلری مین ہے, ہر مہینے ہم اپنی تنخواہ سے زکات کیسے نکالیں اگر ہر مہینے میں ہم نکالنا چاہیں تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سال کے بعد کچھ اماؤنٹ ہمارے اگر بینک اکاؤنٹ میں باقی وہ بچ جائے, پھر اس کی زکات کا کیا ہوگا؟ پھر ہم نے ہر مہینے بھی زکات دینی ہے تاکہ ساتھ ساتھ ہماری زکات نکلتی رہے. تو جی, اس کے متعلق پلیز تھوڑا سا بریف کر دیں
انشاءاللہ. جی, اگلی کون.
کیا ایک سود خور کی نماز روزہ صدقہ زکات قبول ہوگی یا نہیں؟
سود لفظ ایسا ہے کہ سنتے ہی نا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. سود خور, پیسے گرے مل گئے, کیا کریں خود اگر مسکین فقیر ہیں تو.
دیکھیں دو چیزیں, پیسے اگر زمین سے ملے اور اس لیے اٹھائے کہ مالک تک پہنچاؤں گا اعلان کروں گا,
ٹھیک,
تو ایسی صورت کے اندر اعلان کیا نہیں ملا تو اب اگر خود فقیر ہے مستحق کے زکات تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے,
ٹھیک.
مگر اعلان کے بعد جب ذن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہو, اور پیسے ملے دیکھتے ہی فوراً اپنے لیے اٹھائے.
صحیح.
کہ یار یہ پیسے مجھے مل گئے, میں جو ہے وہ اس کو لے لیتا ہوں. تو اب یہ جب اپنے لیے اٹھائے ہیں تو اب گویا کہ اس نے غصب کر لیا, شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھائے, اپنے لیے اٹھایا, کسی اور کا مال تو غصب کر لیا. تو اب اس پر لازم یہی ہے کہ اعلان کر کے مالک تک پہنچائے. لیکن اگر اب مالک نہیں ملتا, ذن غالب ہو جاتا ہے, تو اب یہ اپنے لیے نہیں رکھ سکتا بلکہ اب اسے کسی اور مستحق کے زکات کو ہی صدقہ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. زکات ہر مہینے دے سکتے ہیں؟
زکات ہر مہینے دے سکتے ہیں, ایڈوانس زکات جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. اب سیلری کے اوپر زکات نہیں ہوتی, زکات تو ہوتی ہے جو آپ کا مال جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر 2 لاکھ روپے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, اب اس کو پتا ہے کہ ان 2 لاکھ روپے کی زکات جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ 5,000 روپے لازم آتی, اب وہ یہ کرتا ہے کہ جو میں ہر مہینے جو ہے وہ 500 روپے جو ہے وہ
دیتا ہوں
ادا کرتا رہا ہوں زکات کے. تو اب جب سال پورا ہوگا تو سال کے آخر پر اس کو دیکھنا ہوگا کہ اب اس کے پاس کتنا مال موجود ہے.
صحیح.
اگر تو 2 لاکھ ہی ہیں تو ٹھیک ہے زکات ادا ہو اگر ہو گئی اس کی تو صحیح ہے, لیکن اگر اس دوران چونکہ سیلری میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچتا رہا اور وہ بینک بیلنس جو کہ 2 لاکھ تھا اب سال پورا ہونے پہ 3 لاکھ ہو گیا اور اس نے زکات جو تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے دی ہے وہ 2 لاکھ کی ادا کی ہے 5,000, تو مطلب اب 2,500 اور زکات اس کو دینی ہوگی, تو جو دینی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اب ادا کر.
ٹھیک. سود خور, اس کی نماز فرائض وغیرہ قبول ہوں گے؟
سود جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانے والا جو ہے وہ حرام کھانے والا ہے, اس کی نحوست ہر مسلمان جانتا ہے, اللہ رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اس کا لفظ سنتے ہی جو ہے وہ ایک نفرت سی کراہیت سی جو ہے ایک مسلمان کو محسوس ہوتی ہے, کیونکہ مسلمان تو ان چیزوں کو حاصل ہی نہیں کر سکتا, لے ہی نہیں سکتا, مسلمان تو اس کے نام سے بھی جو ہے وہ بھاگتا ہے. اب قبولیت کا دار و مدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے, ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہاں یہ ہے کہ جو شخص حرام جو ہے وہ کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو شخص دعا کر رہا ہو حالانکہ اس کے پیٹ میں حرام ہو, اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کیا ہوا ہے نا, اندازہ کریں کہ ایک طرف اعلان جنگ کیا ہوا ہے دوسری طرف آپ عبادت کر رہے ہیں تو قبولیت کس طرح ہوگی. تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اپنے اس سارے فعل سے باز آئیں, جو حاصل کیا وہ سارا جو ہے وہ جن سے لیا ہے ان کو واپس کریں یا صدقہ کریں, اور سچے دل سے تائب ہو کر اپنی عبادات جو ہے وہ درست طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بار بار رو رو کر استغفار کر کر کے ان کی قبولیت کے لیے بھی دعا مانگیں.
تو سود کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ذہن بناتے ہیں. اچھا ایک سوال تو یہ میرے ذہن میں آیا تھا دوران جواب آپ کے, کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو یہ کر ہی نہیں سکتا, تو ابھی فی زمانہ تو
لیکن جو سچا کامل مومن ہوگا تو وہ تو وہی بات ہے کہ اللہ رسول
اب جو یہ کر رہا ہے تو مسلمان رہے گا وہ؟
نہیں, مسلمان تو رہے گا, کیونکہ مسلمان اگر کوئی ایسا کر رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے لیکن اسے حرام جانتا ہے تو مسلمان ہے. ہاں کامل مومن نہیں ہے, کوئی کامل مومن کی علامات یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ کر
لے گا,
تو مسلمان تو جو ہے وہ رہے گا. اب یہ ہے کہ اس کو آپ اگلا اس سے متعلق سوال کر رہے تھے,
اگلا یہ کہ فی زمانہ اس طرح کا ماحول ہمارا بنا ہوا ہے کہ یار میں تو بڑا مجبور ہوں, یہی میرے پاس پیسے ہیں, کسی کاروبار میں لگاؤں گا تو اس میں بھی اعتماد نہیں ہے, اب گھر کے خرچے ہیں تو بینک میں رکھ دیں گے تو یوں مطلب آسانی ہو جائے گی, تو اس کا کیا کریں؟
دیکھیں اب یہ چیز ہے غمخاری کے خلاف.
صحیح.
یعنی قرض کا جو ایک سسٹم ہے کہ آپ کسی مسلمان کو قرض دیتے ہیں,
صحیح,
وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, غمخاری کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کسی عوض کے بدلے میں دیں گے تو غمخاری تو ناپید ہو جائے گی, ہمدردی تو ختم ہو جائے گی, تو بدلے کے بدلے میں بدلہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یوں ہی جو آپ کو لوگوں سے یہ کانسیپٹ ہے کہ یار لوگوں کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ اگر پیسہ دوں تو وہ دیانت داری کے ساتھ میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایک درست جائز پارٹنرشپ کریں, مگر وہ نہیں کر رہے, یوں ہی آپ بھی آگے کسی اور کو جو پیسہ دے رہے ہیں قرض کی بنیاد پر دے رہے ہیں تو وہ آپ سے یہ امید رکھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے یہ ہمدردی کے طور پر ملے, لیکن آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں دوں گا بلکہ سود کی بنیاد پر دوں گا. تو جو آپ کو لوگوں سے خطرہ ہے وہی خطرہ آگے والے لوگوں سے آپ کو ہے. اب یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ادارے ہی ایسے ہیں, ان کو تو کوئی ایسا نہیں خواہش ہی نہیں ہے کہ کوئی انہیں جو ہے بغیر سود کے قرضہ دے. ادارے تو چلیں ٹھیک ہے کہ بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہ کام ہی یہی کرتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی جب وہ قرض کسی کے پاس لینے جاتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ سامنے والا یہ صاحب استدار شخص سے میرے ساتھ ہمدردی کرے. مگر آپ ہمدردی نہیں کریں اور اس کو یہ کہیں کہ میں سود پر ہی دوں گا تو اس کا آپ کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یار آج کل کے دور کے اندر کوئی جو ہے وہ مدد ہی نہیں کرتا, اس لیے مجھے مجبوراً سود پر قرضہ لینا پڑے گا, اس کا یہ کہنا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مجھے نفع جائز طریقے سے نہیں ملتا لہٰذا میں جو ہے وہ سود کے ذریعے سے نفع, تو ہر ایک شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہے لیکن خود راہ راست کے اوپر نہیں آ رہے. اصل تو یہ کہ بندہ مومن ایک دوسرے مسلمان کے اوپر اعتماد کرے, اس کے ساتھ ایک درست جائز طریقہ کار کے مطابق عمل کرے. ان سب چیزوں کے اندر جو اصل ہے وہ ہمارا آپس کے اندر ایک دوسرے سے اعتماد کا اٹھنا ہے اور تعلیمات اسلام کے اوپر عمل چھوڑ دینا ہے. ورنہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے, مسلمان تو کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. تو حدیث میں فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو مسلمان کی تو علامات میں سے یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ایماندار ہوتا ہے, تو اگر ہم میں سے ہر فرد اپنے طور پر کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اچھے افراد بھی مل جائیں گے، ورنہ یہ عذر پھر بھی نہیں بنے گا۔ چور بھی یہ کہے گا کہ مجھے جاب نہیں مل رہی تو لہٰذا میں چوری کر رہا ہوں، تو یہ تو ہر چیز کے اندر یہ چیز نافذ ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کو تلاش کیا جائے گا یا اچھے طریقے تلاش کیے جائیں گے جن کے ذریعے سے حلال روزگار جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔
جی اگلی کال۔
اگر ہم نماز صحیح قرات نہ کرتا ہو تو کیا گھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی اگلی کال۔
ایک آدمی سحری کرتا ہے اور روزے کی نیت نہیں کرتا ہے، دل میں اس کو کوئی دشواری پیش آتی ہے اور وہ روزہ ختم کر دیتا ہے، تو وہ اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ کرنا پڑے گا یا روزہ رکھنا پڑے گا؟ نیت سحری میں اس نے نہیں کی، سحری کر لی ہے۔
جی قراءت صحیح نہیں ہے، قراءت
دیکھیں امام کی قراءت اگر صحیح نہیں ہے تو دو صورتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ اگر اتنی خراب ہے کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جسے لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے کہ ایسے حروف ادا ہو جاتے ہیں کہ وہ معنی ہی بالکل فاسد ہو جاتے ہیں،
تو یہ فیصلہ عوام کر لے گی۔
ہاں یہی آگے کہہ رہا ہوں میں، تو اب جب معنی فاسد ہوں گے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی امام کس قدر جو ہے وہ قراءت درست ہے، یہ یا تو کسی ماہر قاری کے ذریعے پتہ چلے گا یا کسی مفتی اور بڑے عالم کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ تو خود فیصلہ نہ کریں بلکہ کسی سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، قراءت اتنی خراب نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر قراءت خراب ہونے کی صورت میں بھی گھر پہ نماز پڑھنے کے بجائے آپ قریب میں کوئی دوسری مسجد تلاش کریں جہاں پہ اہل سنت کے امام ہوں اور ان کی قراءت بھی درست ہو، تو آپ وہاں پر جا کر با جماعت نماز ادا کریں، جماعت کی فضیلت سے محروم نہ ہوں۔
ٹھیک، سحری کی روزے کی نیت نہیں کی، اب دن میں
دیکھیں سحری کھانا ہی جو ہے وہ نیت ہے، سحری بندہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنی صبح اٹھ کے سحری کرنے کی کس کا جو ہے وہ پڑی ہوئی، تو اب وہ سحری کری اس لیے رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو سحری جو ہے وہ نیت ہی ہے۔ ہاں اگر سحری کرتے وقت اس نے یہ قصدن یہ کہا کہ اب میں جو ہے وہ روزہ صبح کا نہیں رکھوں گا، تو اب یہ صراحت جو ہے اس کی وہ سحری کے منافی ہو جائے گی، اب نیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ صراحتاً نفی کر دی روزہ رکھنے کی، تو پھر جو ہے وہ بعد میں اگر اس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہے کہ ویسی بندہ جو ہے وہ فاقے کے ذریعے سے جو ہے وہ بغیر کھائے پیے رہ رہا ہے۔ لیکن اگر نیت کر لی تھی، چاہے دل میں نیت تھی، ارادہ تھا سحری کی، وہی ارادہ تھا، تو ایسی صورت کے اندر اب اس کو اگر توڑتا ہے تو رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، جبکہ کفارے کی شرائط پائی جائیں۔ لیکن رمضان کے علاوہ نفلی روزہ توڑتا ہے یا قضا کوئی روزہ رکھا ہے وہ توڑتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عمل جب شروع کیا ہے تو بلا وجہ سحری اسے توڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو، تو اس کو پورا کریں، بلا وجہ سحری اسے ہرگز ہرگز نہ توڑیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اہم سوالات، آپ نے اس کے جوابات سنے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اس سے جو مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔